وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سابقہ نشست میں ہم نے پہلی ہجری کے کچھ سریوں کا ذکر کیا، اب دوبارہ توجہ دلائیں کہ وہ فوجی مہمیں کہ جس میں بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے جائیں اسے کہا جاتا ہے غزوہ، اور اس کی جمع ہے غزوات۔ اور وہ فوجی مہمیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اپنے نمائندے کے طور پر بھیجیں، سربراہ بنا کر، اس فوجی مہم کو کہا جاتا ہے سریا، اور اس کی جمع ہے سرایا۔ اسلام میں جتنے بھی غزوات اور سرایا رونما ہوئے، اس جانب توجہ رہے کہ اس میں اکثر میں خون خرابہ نہیں ہوا، بلکہ یہ فوجی گشتیں تھیں اور دشمن پر رعب ڈالنے کے لیے اور دشمن کی خبریں لانے کے لیے کچھ فوجی دستوں کو بھیجا جاتا تھا، اور کچھ فوجی دستے ایسے تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے۔ لہٰذا جب بھی ذکر کیا جائے غزوات کا اور سرایا کا، تو ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ذہنی توجہ دلائیں کہ اس میں اکثر میں خون خرابہ نہیں ہوا اور جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں بھی اور اسی طریقے سے کوئز پروگرامز وغیرہ میں جب بھی تعداد بیان کی جاتی ہے غزوات اور سرایا کی، تو فقط اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنے غزوے ہوئے، اتنے سرایا ہوئے، جس سے عام افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی جنگیں ہوئیں کہ جن میں خون خرابہ ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر میں خون خرابہ نہیں ہوا۔ اور اب تفصیل سے آپ کے سامنے انشاءاللہ ان تمام سرایا کا اور غزوات کا ذکر ہوگا، اور آخر میں نتیجتاً اس گفتگو کو ہم کریں گے کہ اب یہ دیکھا جائے کہ ان میں سے کتنوں میں خون خرابہ ہوا، اور ان غزوات یا سرایا کی اصل وجہ کیا تھی۔ اب دشمنان اسلام عموماً ایک تہمت لگاتے ہیں اسلام پر، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ یہ جتنے بھی سرایا اور غزوے ہوئے ان کی اصل وجہ یہ تھی کہ معاذ اللہ مسلمان کفار کا مال لوٹنا چاہتے تھے۔ تو پہلا مرحلہ اور پہلا جواب یہ ہے کہ صحیح ہے کہ کفار قریش کے قافلوں کا تعاقب کیا گیا، لیکن صرف کفار قریش کے قافلوں کا تعاقب کیا، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ماننے والوں نے قریش کے کفار کے علاوہ کسی بھی قبیلے اور کسی بھی قافلے کا تعاقب نہیں کیا۔ اور بلا شک یہ جتنے بھی قافلے وہاں سے گزرتے تھے، یہ سب کے سب کفار کے تھے، لیکن ہدف یہ تھا کہ کفار قریش کو، یعنی مکے کے کفار کو، یہ باور کرایا جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، تم اپنی پالیسی بدلو، انہیں ختم کرنے کا ارادہ دل سے نکال دو، اور ان پہ حملے کے جو تم ارادے کر رہے ہو انہیں بھی ترک کر دو، اور اگر تم مسلمانوں سے ٹکراؤ گے تو تمہارے لیے مشکلات واقع ہوں گی، جن میں سے ایک مشکل یہ ہوگی کہ تمہارے قافلوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ آئندہ تمہارے لیے اقتصادی مشکلات کا سبب بنے گی چیز۔ لہٰذا عقل بھی یہی کہتی ہے کہ دشمن پر رعب ڈالو، دشمن انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے اور ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ لہٰذا جتنے بھی سریے تھے یا غزوات تھے، ان میں سے اکثر ایسے تھے جو گشت کی صورت میں تھے، کہ کچھ فوجیوں کے ساتھ نکلتے تھے اور ہدف یہ تھا کہ ارد گرد کے علاقوں کا جائزہ لیا جائے، قبیلوں کے ساتھ معاہدے کیے جائیں، اور جو قافلے قریش کے گزریں ان کو طاقت کا جلوہ دکھایا جائے تاکہ یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ دوسری ہجری کے غزوات اور سرایا میں سے جو سب سے پہلے غزوہ واقع ہوا، اور غزوے کی جانب میں توجہ دلا چکے ہیں کہ غزوہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کر گئے ہوں۔ پہلا غزوہ جو واقع ہوا وہ واقع ہوا دوسری ہجری، یعنی ہجرت کے تقریباً 12ویں مہینے، ہجرت واقع ہوئی ربیع الاول میں، اور پہلا غزوہ واقع ہوا دوسرے سال سفر کے مہینے میں، اور اس غزوے کا نام تھا غزوہ ابوا یا غزوہ ودان. ابوا اور ودان جگہوں کے نام ہیں اور انہی جگہوں کے اعتبار سے اس غزوے کا نام ابوا اور ودان پڑ گیا. ہدف یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ قریش کا ایک قافلہ گزرنے والا ہے تو اس کے تعقب میں تاکہ انہیں باور کرایا جائے کہ تم لوگ خطرے میں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ جو سب کے سب یا اکثر مہاجر تھے ان کے ساتھ نکلے اور نکلنے کے بعد آپ پہنچے ابوا کے مقام تک. لیکن جب آپ پہنچے تو وہاں سے یہ قافلہ گزر چکا تھا. اس فوجی مہم میں نکلنے سے پہلے آپ نے سعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنا جانشین قرار دیا اور سفید پرچم تھا اور پرچم بردار یا علمدار تھے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا. اسی غزوے میں آپ کا معاہدہ ہوا بنو زمرہ سے اور بنو زمرہ کے جو رئیس تھے جو قافلے کے سردار تھے ان کا نام تھا عمر بن مخشی زمری. ان سے معاہدہ ہوا اور یہ معاہدہ بلا شک دو طرفہ تھا اور معاہدہ یہ تھا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے, ایک دوسرے کا احترام کریں گے. اور یہ معاہدہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ سمندر نم ہے. اور اسی طرح سے اس معاہدے کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی حملہ کرے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے دشمن سے جنگ کریں گے اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے. یہ تھا پہلا غزوہ. اس سے پہلے جو سرایا واقع ہوئے ان کا ہم نے پہلی ہجری کے ضمن میں ذکر کیا اور وہاں بھی ہم نے واضح توجہ دلائی, کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہوا. یہ پہلا غزوہ ہے, اس میں کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہوا. دوسرا غزوہ کہ جو ربیع الاول میں ہوا, وہ تھا غزوہ بوات. اس میں تقریباً 200 اصحاب کے ساتھ آپ نکلے اور ہدف تھا ایک قافلہ جو امیہ بن خلف کی قیادت میں نکلا اور اس میں بڑی تعداد میں مال بھی تھا اور ایک بہت بڑی تعداد تھی اونٹوں کی, تقریباً 2500 کے قریب. آپ نے ان کا تعاقب کیا, آمنا سامنا ہوا لیکن کسی قسم کی جنگ نہیں ہوئی. اس فوجی مہم کے لیے نکلنے سے پہلے مدینہ میں آپ نے سعد بن معاذ کو اپنا جانشین بنایا اور پرچم سفید تھا اور اس پرچم کے جو پرچم دار تھے یا بالفاظ دیگر علم کے جو علم بردار تھے وہ تھے سعد ابن ابی وقاص. اس فوجی مہم کو بھی غزوہ کہا گیا لیکن کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہوا اور بغیر کسی خون خرابے کے آپ مدینہ واپس پہنچ گئے. تیسرا مارکا یا تیسرا غزوہ دوسری ہجری کا ہے, غزوہ صفان یا غزوہ بدر اولا. اب بعض جگہ لکھا گیا کہ یہ پہلے واقع ہوا اور بعض مورخین نے لکھا کہ یہ چوتھا غزوہ ہے اور اس سے پہلے ہوا غزوہ ذو اشیرہ. اب اسے ہم تیسرے نمبر پہ بھی بیان کر سکتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ بھی بیان کر دے سکتے ہیں, لیکن کیونکہ اس کا ذکر پہلے ہو گیا تو اسے ہم پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں. لیکن ایک امکان یہ ہے کہ یہ غزوہ ذات العشیرہ کے بعد ہوا ہے. اس غزوے میں کیا ہوا, کرز بن جابر کفار قریش کی جانب سے آیا اور مدینہ سے باہر جو مسلمانوں کی چراگاہ تھی وہاں سے بڑی مقدار میں اونٹوں کو اور مویشیوں کو غائب کر کے لے گیا. جب خبر ہوئی مسلمانوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور نکلنے کے بعد ان کا پیچھا کیا. اب یہ پیچھا کہاں تک ہوا, بدر کے آس پاس ایک مقام ہے یا بدر کے وسیع علاقے میں ایک مقام ہے صفان, وہاں تک آپ نے پیچھا کیا تو اس غزوے کا نام پڑ گیا غزوہ صفان، اور کیونکہ صفان بدر کے پاس ہے تو بعض جگہ کہا جاتا ہے بدر اولی۔ اب یہ تیسرا مارکا ہے، لیکن اس میں بھی کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، نہ تیر چلا نہ خون بہا۔ اس غزوے میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا جانشین مدینہ میں قرار دیا، اور علمبردار تھے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور علم کا رنگ حسب سابق سفید تھا۔ اب جیسے کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ یا یہ تیسرا غزوہ تھا یا یہ چوتھا غزوہ تھا، لیکن کیونکہ ہم نے اس کا ذکر پہلے کر دیا اسے تیسرا ہی کہتے ہیں۔ چوتھا غزوہ کہ جس کا نام ہے غزوہ ذو عسیرہ، اور بعض کہا جاتا ہے ذو عشیرہ، لیکن زیادہ مشہور ہے ذو عشیرہ۔ ذو عشیرہ جگہ کا نام ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ ذو اعراب کے ادوار سے بدلتا رہتا ہے تو بعض جگہ آپ دیکھیں گے ذی عشیرہ اور بعض جگہ لکھا ہوگا ذو عشیرہ۔ اس مہم میں نکلنے سے پہلے بھی آپ نے اپنے جانشین بنایا ایک صحابی کو، اور جنہیں آپ نے اپنا جانشین بنایا ان کا نام تھا ابو سلمہ بن عبداللہ مخزومی، اور علم بردار تھے جناب حضرت حمزہ، اور علم حسب سابق سفید رنگ کا تھا۔ 150 سے 200 تک اصحاب آپ کے ساتھ تھے، اور ہدف تھا ایک قافلہ، لیکن جب آپ پہنچے ذو عشیرہ کے مقام پر تو یہ قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ تو یہاں پر بھی بات واضح ہو گئی کہ اس غزوے میں بھی نہ خون بہا اور نہ تلوار چلی، یہاں تک کہ آپ واپس تشریف لے آئے۔ اسی جنگ یا اسی غزوے یعنی غزوے ذو عشیرہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، وہ یہ کہ حضرت عمار اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ایک درخت کے نیچے نرم مٹی پر آرام فرما رہے تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب بعض جگہ بیان ہوا جیسے طبری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاؤں کو چھوا اور ان کو اٹھایا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ آپ قریب گئے اور کہا ما لکا یا ابا تراب، کہ اے ابو تراب تمہیں کیا ہوا۔ اس دوران مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے چہرے پر کچھ مٹی لگ گئی تھی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اور صاف کرنے کے دوران آپ نے فرمایا قسم ہے اس کی کہ جو اس وقت تمہارے چہرے سے مٹی کو ہٹا رہا ہے، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شقی ترین انسان کون ہیں؟ تو جواباً مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا جی، تو آپ نے فرمایا کہ شقی ترین فرد، اور نام لیا اس شخص کا کہ جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ختم کیا، اور اس کا نام تھا احمر۔ تو آپ نے فرمایا شقی ترین فرد وہ کہ جس نے ناقہ صالح کو پے کیا، اور دوسرا شقی ترین فرد وہ ہوگا کہ جو تمہارے سر پہ ضربت لگائے گا اور تمہارے چہرے کو تمہارے خون سے رنگین کرے گا، یا تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگین کرے گا۔ تو تاریخ کی اکثر کتابوں میں اس لقب کا یعنی لقب مولا امیر المومنین کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا ابو تراب کا، اس کا ذکر ہوا ہے جنگ ذو عشیرہ کے دوران۔ لیکن عموماً مورخین انڈیا پاکستان میں اس روایت کا اس جنگ کے ضمن میں ذکر نہیں کرتے۔ اسی طرح سے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جو واقعہ حضرت عمار کے ساتھ پیش آیا کہ اصحاب ان پر بوجھ ڈال رہے تھے، کہ جس کا ذکر بعض یا اکثر مورخین نے کیا ہے، لیکن انڈیا پاکستان کے لکھنے والے عام طور پہ اس کو نہیں لکھتے، کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصحاب میں بڑی محبت تھی، اور یہ واقعہ یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت بعض اصحاب کا یہ عالم تھا کہ بجائے بوجھ اٹھانے کے حضرت عمار پر بوجھ ڈال رہے تھے، اور حضرت عمار نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فرمایا کہ یحملونی علیہ مالا یحملون، کہ یہ مجھ پر بوجھ ڈال رہے ہیں جو خود نہیں اٹھا سکتے، اور اس کے بعد شکوہ کیا قتلونی، ان لوگوں نے مجھے قتل کر دیا اتنا بوجھ ڈالا ہے، جس پہ آپ نے فرمایا تقتلو کا فیتن باغیتن، کہ ان لوگوں نے تمہیں، یہ تمہیں قتل نہیں کریں گے، تمہیں ایک باغی گروہ، اسلام سے باغی گروہ قتل کرے گا. وہ باغی گروہ کس کا ہوگا؟ معاویہ اور اس کے چاہنے والوں کا. تو ان دونوں واقعات کو انڈیا پاکستان میں لکھنے والے مورخین عموماً بیان نہیں کرتے، بلکہ لقب ابو طالب کے بارے میں عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ معاذ اللہ یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناراضگی کے عالم میں معاذ اللہ دیا، یا یہ کہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ناراض ہو کے گئے تھے تو اس کے بعد یہ لقب دیا. یہ وہ داستانیں جو بنو امیہ نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے بنائی ہیں. غرض یہ کہ یہ غزوہ یعنی ذو عشیرہ بھی تمام ہوا، لیکن اس میں کسی قسم کا نہ خون بہا نہ تلوار چلی. اسی سال ایک سریہ بھی واقع ہوا، یعنی وہ فوجی مہم کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں تھے. اب اس فوجی مہم سے بھی واضح ہو جائے گا کہ واقعاً یہ فوجی مہم تھی یا کوئی اطلاع رسانی کا کام تھا. اس سریہ نخلا کے بارے میں، اس سریہ کا نام ہے سریہ نخلا، اور اس میں، اس کے بارے میں تاریخ میں بیان ہوا، تاریخ طبری میں بھی بیان ہوا اور دیگر تواریخ میں بیان ہوا کہ اس سریہ میں 12 افراد تھے. اب اتنی بات واضح ہے کہ 12 افراد کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا جا رہا، لیکن پھر ہم توجہ دلائیں، جب مورخین اس کا نام لکھتے ہیں فقط اور ہم اس کی تفصیل بیان نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری ایک جنگ تھی، جبکہ یہ ایک فوجی مہم تھی اور اس کا کام تھا اطلاع رسانی. 12 افراد کے اس دستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ان 12 افراد کا امیر بنایا عبداللہ ابن جحش کو، اور انہیں خط دیا اور کہا کہ 2 دن کے بعد اس خط کو کھولنا. 2 دن کے بعد جب مکے کی جانب یہ بڑھ رہے تھے تو خط کو انہوں نے کھولا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اب تم لوگ مکے اور طائف کے درمیان ایک علاقہ ہے نخلا، وہاں پر جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں کے حالات اور واقعات کو دیکھو اور خبر لے کے آؤ، لیکن کسی پہ زور نہ لگانا، جو جانا چاہے وہ جائے. سب کے سب جانے کے لیے تیار ہوئے. اس دوران کیا دیکھا انہوں نے کہ قافلہ آ رہا ہے، اور اس قافلے میں 5 افراد ہیں. عبداللہ ابن مغیرہ کے 2 بیٹے ہیں کہ جن میں سے ایک کا نام ہے عثمان، ایک کا نام نوفل، اور اسی طرح سے عمر خزرمی اور حکیم بن کیسان. ان افراد کا جب ان سے سامنا ہوا تو یہ ڈرے، لیکن ان 12 افراد میں سے کچھ کے سر منڈے ہوئے تھے، یعنی گنجے تھے. ان کو دیکھ کے انہیں اطمینان ہوا اور سمجھے کہ شاید یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. جب یہ قافلہ سامنے سے گزر گیا تو ان 12 افراد نے آپس میں گفتگو کی، اور گفتگو یہ تھی کہ اس وقت رجب کی آخری تاریخ ہے، اگر رجب میں ہم مارتے ہیں انہیں تو یہ حرام مہینہ ہے اور اس میں جنگ منع ہے، اور اگر 1 دن کا انتظار کرتے ہیں تو یہ لوگ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں پر بھی جنگ منع ہے. تو یہ 12 افراد نے آپس میں ڈسکشن کیا، اور اس کے بعد یہاں تک نوبت پہنچی کہ حرم میں جنگ سے بہتر ہے کہ ان کو رجب میں مار دیا جائے. لہٰذا انہوں نے تیر چلایا، اور یہ تیر لگا عمر بن خزرمی کو، اور اس تیر لگنے کے بعد نوفل بھاگ گیا، اور 2 افراد کو انہوں نے قیدی بنایا، حکیم بن کیسان کو اور عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ کو، اور یہ تمام مال لے کر یہ مدینے آئے. لیکن جب یہ مال لے کر اور قیدی لے کر مدینے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ ان لوگوں نے خمس بھی اس مال کا نکال دیا، یعنی 1/5 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکال دیا تھا. لیکن آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں اطلاع لینے کے لیے بھیجا تھا، جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا، اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور اسی واقعے کی وجہ سے کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا. البتہ جان توجہ رہے کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا تو کیا کہ رجب میں، یعنی نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ محمد کے ساتھیوں نے رجب کے مہینے کا احترام نہیں کیا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ انہوں نے خود ظلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر. کہاں پر؟ حرم میں، کہ جس حرم کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس حرم میں قتل جائز نہیں ہے، اسی حرم الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اسی حرم الہی میں حضرت عمار پہ ظلم کیا، حضرت بلال پہ ظلم کیا، مسلمانوں کے مال کو لوٹا، اور اسی حرم الہی میں حضرت سمیہ یعنی حضرت عمار یاسر کی والدہ کو قتل کیا۔ تو کفار در حقیقت خود بھی اتنے زیادہ مخالف ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ وہ حرام مہینوں کا احترام کر رہے تھے اور نہ ہی وہ حرم کی سرزمین کا احترام کر رہے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد انہیں موقع ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں۔ لیکن اسی دوران خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیغام آیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، کہ یہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں حرام مہینے میں جنگ کے بارے میں، تو اے میرے حبیب تم کہہ دو کہ اس مہینے میں قتل کرنا برا کام ہے، لیکن اللہ کی راہ کو روکنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام سے اس کے رہنے والوں کو نکالنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ بہت زیادہ بری چیز ہے حتیٰ قتل سے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضایتی کا اظہار کیا اور یہ جان لیا کہ ان لوگوں سے جو کام ہوا ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے، کیونکہ کفار یعنی جنہیں قتل کیا گیا وہ اس سے پہلے ایک شدید اور برا کام کر چکے ہیں، اور وہ وہی کام ہے جس جانب ہم نے توجہ دلائی کہ وہ مسلمانوں کا راستہ روک چکے ہیں اور اسی طرح مسلمانوں پہ ظلم کر چکے ہیں اور ان کا فتنہ زیادہ برا ہے۔ اب تک ہماری گفتگو ہوئی پہلی اور دوسری ہجری کے چند سرایا اور غزوات کے بارے میں، انشاءاللہ اگلے مرحلے میں غزوہ بدر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔